بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 12 فروری 2010 مسجد دار السلام باغ دینہ لاہور میں ناظم دعوت و تربیت تنظیم اسلامی محترم جناب رحمۃ اللہ بٹر صاحب نے خطاب جمعہ میں دنیا کی حقیقت کے موضوع پر خطاب فرمایا. سماعت فرمائیے.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ارسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا فصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من كان يريد العاجله تعجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن اراد الاخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فاولئك كان سعيهم مشكورا قل لن نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة اكبر درجات واكبر تفضيلا لا تجعل مع الله الها اخر فتقعد مذموما مخذولا رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اس کے برگزیدہ انسانوں کے لیے رحمت اور سلامتی کی دعا کے بعد میں نے سورہ بنی اسرائیل کے دوسرے رکوع کی کچھ آیات تلاوت کی. پچھلی دفعہ جب یہاں موقع ملا تھا تو میں نے بیان کیا تھا کہ فتنہ دجالیت کیا ہے اور کون سی اس کی نشانیاں ہیں جو اس وقت ظاہر ہو چکی ہیں اور کس طرح سے انسان کی حقائق سے آنکھ بند ہوئی ہے اور جو دجل ہے فریب ہے وہ اصل بن گیا ہے. تو ان میں سے اس دنیا کے بارے میں اس زندگی کے بارے میں جو آخری فریب ہے اس کا ذکر آیا تھا کہ ہم ماننے کی حد تک کہتے ہیں کہ اصل زندگی آخرت کی زندگی دعویٰ یہی کرتے ہیں. کسی سے پوچھ لیجئے زندگی کون سی ہے کہے گا اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے وہ نہ ختم ہونے والی ہے ہمیشہ رہنے والی ہے. لیکن بالفعل ہم نے اسی دنیا کو ہی زندگی سمجھا اور اسی کی زیب و زینت کے متوالے بن گئے. وہ صرف دعوے کی حد تک ہے بالفعل ہم اسی زندگی کو اسی دنیا ہی کو زندگی سمجھ کر یہاں ہی چاہتے ہیں کہ اپنی ساری محنت کا اجر پالیں اور یہاں ہی اپنے ارمان نکالیں. تو یہ کیوں ہوتا ہے ایسا کہ اس دنیا کی حقیقت ہمارے سامنے نہیں. انسان غلط فہمی میں اس دنیا کو دار الجزا سمجھ لیتا حالانکہ یہ دنیا کی زندگی تو ابتلا ہے آزمائش ہے امتحان کی جگہ یہ ارمان نکالنے کی نہیں یہ اپنی کمائی کا صلہ پا لینے کی نہیں. لیکن یہی غلط فہمی ہے جو انسان کو ہو جاتی ہے جسے قرآن مجید میں بیان کیا گیا ہے سورہ الفجر میں فَأَمَّا الْإِنسَانُ اِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا اِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ كَلَّا. انسان کا معاملہ یہ ہے جب اس کا رب اسے آزماتا ہے فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ اور آزمائش کے دو ہی ذریعے ہیں, یا تو اللہ تعالیٰ یہ دنیا اسے دیتا ہے, یہاں کی آسائشیں دیتا ہے, یہاں کا مال و اسباب دیتا ہے, یا یہاں اقتدار دیتا ہے, کوئی عہدہ دیتا ہے. تو جب انسان اس چیز کو پا لیتا ہے فَأَكْرَمَهُ, اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو یہاں عزت دیتا ہے دنیاوی لحاظ سے, فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَن, تو وہ سمجھنے لگ جاتا ہے کہ اللہ نے بڑے بڑا نوازا. وہ اس کو اصل میں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی جو ہے وہ سمجھ بیٹھتا ہے کہ اللہ بڑا راضی ہے مجھ سے, اس لیے اللہ نے مجھے یہاں پر رتبہ دیا ہوا ہے, مجھے مال و اسباب دیا ہوا ہے. اور اس غلط فہمی میں اس کا یہ دخل بھی آ جاتا ہے کہ میرے اندر کوئی چیز ہے, کوئی وصف ہے میرے اندر جس کی وجہ سے مجھے نوازا اور یہاں سب کچھ دیا ہوا ہے. وَأَمَّا اِذَا مَبْتَلَاهُ, اور جب اللہ تعالیٰ اسے آزماتا ہے, فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ, اور اس کے رزق میں تنگی کر دیتا ہے, ناپ تول کر دیتا ہے, حالانکہ وہ بھی آزمائش کے لیے ہے اور یہ دیا ہوا بھی آزمائش کے لیے ہے. فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَن, تو کہہ اٹھتا ہے اللہ نے مجھے ذلیل کر دیا, یہاں مجھے جو ہے اس نے دنیا میں میری جو ہے حیثیت جو ہے وہ نہیں قائم کی, میری حیثیت جو ہے وہ نہیں بنائی, مجھے ذلیل کر دیا اس وقت. یہ غلط فہمی ہے جو اس دنیا کے بارے میں انسان کو ہو جاتا ہے. حالانکہ یہاں جو اگر کسی کو عزت دی ہے, کسی کو مقام دیا ہے, کسی کو زیادہ آسائشیں دی ہیں, صلاحیتیں دی ہیں, اسباب دیے ہیں تو آزمائش کے لیے, اور کسی کو کم دیے ہیں تو وہ بھی آزمائش کے لیے. لیکن یہ غلط فہمی ہے جو انسان سمجھ لیتا ہے, اور اس کی وجہ کیا ہے, اللہ کی کتاب سے تعلق نہیں, وگرنہ یہ ساری چیزیں تو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں واضح کر دی, بس حقیقت کو بیان کر دیا. اب دیکھیے صاف صاف قرآن مجید میں اس دنیا کے بارے میں اور آخرت کے بارے میں اللہ کا پیمانہ کیا ہے اسے بیان کیا. فرمایا من کانا یرید العاجلتا, جو شخص بھی مرید ہو جاتا ہے, متوالا ہو جاتا ہے اسی دنیا میں پانے کا, اسی دنیا کو حاصل کرنے کا, اجلنا لہو فیہا ما نشاء لمن نرید, تو ہم اسی دنیا میں اسے دے دیتے ہیں جس لیکن جس کو چاہیں اور جتنا چاہیں. سب کو نہیں ملتا کہ جو بھی یہاں محنت کر رہا ہے, اپنے آپ کو کھپا رہا ہے, دن رات ایک کیے ہوئے ہیں, تو لازمی نہیں ہے کہ اسے مل جائے. کیوں؟ یہ دار الجزا نہیں, یہ دار الامتحان ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جسے چاہیں اور جتنا چاہیں دیتے ہیں, یہ نہیں ہے کہ اسے لازمی مل جائے. تو یہ ہے اس دنیا کے بارے میں اللہ کا فیصلہ. کیوں؟ یہ آزمائش کا سامان ہے, اور آزمائش ہوتی ہی اس طرح, کسی کو دیا جائے کسی کو نہ دیا جائے, سب ایک جیسے ہوں تو آزمائش کیا. اس لیے آپ کو معلوم ہے کہ قرآن مجید میں بڑی وضاحت سے اس چیز کو جو ہے بیان کیا گیا ہے کہ تمہیں جو کچھ بھی دیا گیا ہے یہ کھپانے کے لیے دیا گیا, اسے لگاؤ. بچے فرمایا آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فی, آؤ مانو اللہ کو اور اس کے رسول کو اور کھپاؤ جس پر بھی ہم نے تمہیں اختیار دیا, مولت عمر دی ہے, صلاحیتیں دی ہیں, قوت کار دی ہیں, اسباب و وسائل دی ہیں. یہ کس لیے دیے؟ جمع کر کے رکھنے کے لیے نہیں, بیکار گزارنے کے لیے نہیں، انہیں کھپاؤ، انہیں لگاؤ، لیکن پا لینا تمہارے اختیار میں نہیں، اس کا نتیجہ بھی نکل آئے، تمہیں محنت کا صلہ بھی مل جائے، یہ لازم نہیں ہے، یہ تمہارے اختیار میں نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے. کیوں؟ یہ دار الجزا نہیں ہے، دار الامتحان. ہاں وہ آخرت دار الجزا ہے، وہ ہے جو رکھی ہے، اس لیے وہاں اس کے بارے میں قرآن مجید میں بار بار آتا ہے، لا ظلم اليوم، لوگوں اس دن ظلم نہیں ہوگا، بلا یظلم ربک احدا، تیرا رب کسی پر اس دن ظلم نہیں کرے گا، اس کی محنت کا پورا پورا صلہ اسے دے، اس میں کمی بیشی نہیں کی. کیوں؟ دار الجزا، یہ دار الامتحان ہے، اس لیے اللہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے، جتنا چاہتا ہے. بار بار قرآن مجید میں آیا، نہ ربا کا یب سو تو رز کا لے میں یہ شاؤ و یقدر، یہ تمہارا رب ہے، جس کے لیے چاہتا ہے فراوانی کر دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے ناپ توڑ کر دیتا ہے. کیوں؟ انہ کانا بے باد ہی خبیرم بصیرا، وہ اپنے بندوں سے خوب باخبر ہے اور ان کے بارے میں خوب بصیرت رکھتا ہے. جو اسی نے پیدا کیا ہے، اسی نے صلاحیتیں دی ہیں، اسی نے مہلت عمر معین کی ہے، اسی نے اس کے ماحول جو ہے کس میں پیدا کیا ہے، وہ پوری طرح جانتا ہے کہ کیا کیسے دے رکھا ہے، اس لیے وہ اسی کے لحاظ سے اسے آزمائش کا سامان دیتا ہے، جیسے اس کو صلاحیتیں دی ہیں، جیسا اسے اللہ نے نوازا پیدا کیا ہے، ویسی ویسی ہی چیزیں دے کر اس نے آزمانا ہے، اس لیے اسے پتا ہے کس کو دے کر آزمانا ہے، کس کو نہیں دے کر آزمانا، اس لیے وہ پوری عمر جو ہے بعض محنت کرتے رہتے ہیں، نہیں پاتے، وہیں کے وہیں رہتے ہیں. اور بعض جو ہیں وہ ایسے یکدم اسباب پیدا کر دیتا ہے کہ وہ گھڑی میں لاکھوں میں ہو جاتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ جو ہے اس دنیا کے بارے میں یہ ہے، یہ دار الجزا نہیں ہے، دار الابتلاء ہے، آزمائش ہے. اس لیے فرمایا جس کو ہم چاہتے ہیں اور جتنی چاہتے ہیں دیتے، لیکن اس کی آزمائش ہو گئی، کیونکہ وہ تو دنیا ہی کا جانے والا تھا، اس نے تو دنیا ہی میں اپنے آپ کو کھپایا، 24 گھنٹے جو ہے وہ لگا ہوا ہے اسی دھن میں کہ میں دنیا پالوں. اس لیے فرمایا ثم جعلنا له جہنم یصلاها مذموما مدحورا، پھر آخرت میں ہم نے اس کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے، اس میں مذمت زدہ اور دھکے دے کر اس میں ڈال. کیوں؟ اس نے اس کو سامنے رکھ کر زندگی نہیں گزاری، اس نے تو اسی دنیا ہی کے پانے کا ارادہ کیا ہے، اسی کے لیے اس کی پوری زندگی جو ہے اس نے گزار دیا، پھر وہاں کچھ نہیں ملے گا. یہی چیز ہے جسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک فرمان میں واضح کیا کہ دیکھو جیسا بھی انسان یہاں پر جو ہے ارادہ کر لیتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ بھی اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کر دیتا. فرمایا من کانت دنیا ہما، جو شخص اس دنیا کو اپنا غم بنا لیتا ہے، جعل اللہ فقر بین عینی، اللہ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان فقیری رکھ دیتے. کیوں؟ اس دنیا کی حوث جس میں پیدا ہو جائے اس کو کبھی تسکین نہیں ملتی، اس کے گھر میں اتنا مال بھی جمع ہو جائے کہ 10 نسلیں بھی کھائیں تو ختم نہ ہو، لیکن کبھی مطمئن نہیں ہوتا کہ میں نے جو ہے کافی نہیں، جتنی پائے گا اتنی اور حوث پڑے. اس کا گھر بڑا ہوا ہوتا ہے لیکن وہ فقیر ہوتا ہے. کیوں؟ اس کی چاہتیں پوری ہی نہیں ہو رہی، اس کی آسیں باری نہیں آ رہی، اس کے منصوبے پورے ہی نہیں ہو رہے. یہ ہے جو فرمایا گیا کہ جعل اللہ فقر بین عینی، اللہ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان سے فقیری جا. فیصبح فقیرا ویمسی فقیرا، وہ صبح بھی کرتا ہے تو فقیری کی حالت میں، شام بھی کرتا ہے تو فقیری کی حالت، کیونکہ اس کی وہ حوث پوری نہیں ہو رہی. جیسے دوسرے ایک فرمان میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ ہے انسان کا معاملہ یہ ہے اس کے پاس سونے کی پوری وادی ہو، اس کا پیٹ نہیں بھرتا، کہتا ہے دوسری بھی میری ہونی چاہیے، اس کے پیٹ کو بھرے گی تو یہ مٹی ہی بھرے گی، دنیا کے مال و دولت سے کبھی مطمئن نہیں ہوتا اور کبھی پا کر جو ہے اسے اطمینان نہ ہوتا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ اس کی آنکھوں کے درمیان فقیری لکھ دیتے ہیں، وہ صبح بھی کرتا ہے فقیری کی حالت میں، شام بھی کرتا ہے فقیری کی حالت میں۔ وہ فرہ کا شملہ ہوں، اللہ اس کے کاموں کو بخیر دیتے ہیں، پھر وہ حلقان ہو رہا ہوتا ہے دوڑ بھاگ میں، اپنے آپ کو کھپا رہا ہوتا ہے، لگا رہا ہوتا ہے، وہ حوث اسے ٹھہرنے نہیں دیتی۔ وَلَمْ يَأْتِهِ الدُّنْيَا إِلَّا مَا قَدَّرَ لَهُ، لیکن اسے دنیا میں سے وہی ملتا ہے جو اللہ نے اس کی ازمائش کے لیے مقدر کر دیا، ملتا وہی ہے، کیوں؟ یہ ازمائش کا جگہ ہے، پانے کا جگہ نہیں ہے کہ لازمی مل جائے، ملتا وہی ہے جو اللہ نے اس کی ازمائش کے لیے معین کیا۔ اس لیے کہ اور فرمان میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، دیکھو تمہاری موت نہیں آئے گی جب تک کہ اتنا جو لکھا ہوا ہے تمہیں مل نہ جائے، اس لیے حرام میں کیوں ممارتے ہو، اس کو حاصل کرو تو اچھے طریقے سے حاصل کرو، کیونکہ وہ ملنا ہی ہے، کیوں اس کے لیے جو ہے اتنی بھاگ دوڑ کرتے ہو کہ جلدی پالو جلدی چلے جاؤ گے، مگر نہ وہ ملنا ہے، اس لیے حلال سے طیب سے کوشش کرو کہ میں وہ حاصل کروں، کیوں؟ وہ اللہ نے معین کیا ہوا تمہیں مل کر رہنا، کیوں؟ وہ ازمائش کا سامان، اور ازمائش کے لیے اللہ تعالیٰ نے وہ معین کیا، تو وہ چیز ہے جو یہاں پر اسی کی تشریح ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، اس دنیا میں ہم جتنا چاہیں اور جس کو چاہیں دیتے ہیں، لیکن پھر آخرت میں اس کے لیے جہنم ہے، کیونکہ اس نے اسے سامنے رکھ کر زندگی دی۔ وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ، لیکن جو آخرت کا ارادہ کر لے کہ مجھے تو وہاں کی کامیابی چاہیے، وہاں کی آسائشیں چاہیے، اس زندگی کی جو ہے رانائیاں چاہیے، اس زندگی میں مجھے کامیابی چاہیے، لیکن صرف ارادہ کر کے نہ بیٹھا رہے، زبانی جمع خرچ نہ ہو جیسے ہمارا ہے کہ ہاں جی اصل زندگی آخرت کی ہے، یہی کہنے تک ہے، مگر نہ پوری زندگی کھپ اسی میں رہی، نہیں، فرمایا وسالہا سایہا، پھر اس کے لیے بھاگ دوڑ بھی کرے جیسے کہ اس کا حق، اسی تناسب سے پھر اس کے لیے بھاگ دوڑ بھی ہونی چاہیے جتنی کہ وہ دائمی ہے، ہمیشہ کی ہے، اور وہاں کی نعمتیں جتنی جو ہے اللہ نے رکھی ہیں، تو اسی کے لحاظ سے پھر اس کی بھاگ دوڑ بھی ہونی چاہیے، اس کے لیے محنت بھی ہونی چاہیے، اس کے لیے اسے اپنا وقت بھی لگانا چاہیے، صلاحیتیں بھی لگانی چاہیے، اس کے لیے اپنے اسباب بھی لگانے چاہیے۔ فرمایا من اراد الآخرت وسعى لها سعيها، پھر اس کے لیے بھاگ دوڑ کرے جیسے کہ اس کا حق، وہ مومن، اور اس بھاگ دوڑ میں مومن ہو، کیا مطلب ہے؟ وہ ایمان کی بنیاد پر ہو رہی ہو، کسی اور دکھاوے کی بنیاد پر نہیں، صرف اللہ کی رضا کے لیے یا آخرت کے لیے ہو رہی ہے۔ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، یہ ہے جن کی بھاگ دوڑ کی ہم قدر کریں گے، کیوں؟ یہ ادھار کا معاملہ ہے، وہ نقد ہے، آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں اپنا فضل شامل کریں گے، اپنی رحمت شامل کریں گے، اتنی ہی نہیں دیں گے جتنی کمائی ہو، نہیں، کم از کم 10 گنا، یہ تو لازم، لیکن اس سے آگے کوئی اندازہ ہی نہیں، 700 گنا بھی ہے، اس سے اور کئی گنا بھی ہے، اور بغیر حساب بھی، وہ گنتی کرنے کی ضرورت نہیں، اللہ دے گا بغیر گنتی کے دے گا، یہ ہے اس فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، ان کی بھاگ دوڑ کی ہم قدر کریں گے، انہیں نوازیں گے۔ یہ ہے جس کی تشریح میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے اس کا دوسرا حصہ ہے۔ وَمَنْ كَانَتِ الْآخِرَةُ هَمَّهُ، جو آخرت کو اپنا غم بنا لے، مجھے تو وہاں کی کامیابی چاہیے، وہاں کی آسائشیں چاہیے. جَعَلَ اللَّهُ غِنَى فِي قَلْبِهِ، تو اللہ تعالیٰ اس کے دل میں غنا پیدا کرتا ہے. اور آپ کو معلوم ہے غنی وہی ہوتا ہے جو دل کا غنی ہو، مال و دولت سے غنا نہیں آتی، اس سے تو حبس بڑھتی ہے. کیا مطلب ہے؟ اسے پھر دنیا کی زیب و زینت اور یہاں کی اساسیں جو ہیں، اس کے دل میں اس کی کوئی قدر پیدا نہیں ہوتی. وہ تھوڑا سا پا کر بھی بڑا مطمئن ہے. جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کو معلوم ہے دعا ہے، اے اللہ مجھے مسکینوں میں سے ہی زندہ رکھ، مسکینوں کے ساتھ ہی موت دے، اور آخرت میں بھی مسکینوں کے ساتھ میرا. کیوں؟ یہ دنیا جو ہے، یہ جسے مل جاتی ہے پھر اس سے بچنا بڑا مشکل. اور آپ نے فرمایا جسے اتنا یہاں کا رزق مل گیا کہ اس کی گزران ہو رہی ہے حلال، وہ تو کیا بات ہے، وہ تو کامیاب ہو گیا. تو وہ کس بنیاد پر ہوتا ہے؟ کہ اللہ اس کے دل میں غنا پیدا کر دے، اسے ان چیزوں کی پھر حبس نہیں رہتی، ان کا لالچ نہیں آتی، وہ اس پہ مطمئن ہوتا ہے کہ میرا دن گزر رہے ہیں. کیوں؟ اسے پتا ہوتا ہے ازمائش کی گھڑی ہے، یہ اللہ نے ابتلا کے لیے مجھے بھیجا. کیوں؟ اس کا حقیقت کو سمجھ رہا ہو. اور فرمایا وہ جمع شملہ ہو، اللہ اس کے کاموں کو سمیٹ دیتے ہیں. کیا مطلب؟ اسے چھوٹی چھوٹی چیزوں کی کوئی اہمیت نہیں رہتی، چھوٹے چھوٹے کاموں کا اس کے دل میں کوئی ڈاری نہیں پیدا ہوتا، بسی نہیں پیدا ہوتی، اس لیے اس کے کام جو ہے اللہ سمیٹ دیتا ہے. اور فرمایا وہ یا کہ دنیا باہیا راگ متن، اور دنیا میں جو اللہ نے ازمائش کے لیے دینا ہے وہ ذلیل ہو کر اس کے پاس آؤ. کیوں؟ وہ تو ملنا ہی، وہ تو ازمائش کا سامان اللہ نے جو معین کیا ہوا ہے وہ مل کر رہے، وہ خود اس کے پاس آتا. جیسے آپ نے فرمایا نا، تم جس طرح موت سے ڈرتے ہو لیکن وہ تو آ ہی لیتی ہے، تمہارا ڈرنا جو ہے بچا نہیں سکتا، اسی طرح اگر تم رزق سے ڈرو، رزق کے پیچھے نہ بھاگو، تو وہ بھی تمہارے پیچھے آئے گا، وہ بھی تمہیں پہنچے. کیوں؟ وہ تو اللہ نے معین کیا ہوا ہے. تو یہ ہے جو یہاں پر جو ہے ان دونوں چیزوں کو واضح کیا جا رہا ہے کہ آخرت کا طالب کون ہے اور دنیا کا اس کا معاملہ کیا ہونا ہے. آگے اسی کی تشریح ہے جو اس حدیث میں دونوں جگہ پر فرمایا ہے کہ اسے بھی وہی ملتا ہے جو اللہ نے مقدر کیا ہے، اور اس کے پاس بھی وہ رزق خود پہنچتا ہے جو اللہ نے اس کے لیے ازمائش کے لیے رکھا. وہی فرمایا کلن نمد ہا اولائے و ہا اولائے من عطاء ربک، ہم دنیا دار کو بھی دیتے ہیں، آخرت والے کو بھی یہاں کچھ نہ کچھ ازمائش کا سامان دیتے ہیں، جس سے ازمانا ان کو بھی عطا کرتے ہیں. کیوں؟ یہ تیرے رب کی عطا ہے، یہ محنت کا صلہ نہیں ہے، یہ تیرے رب کا فضل ہے جو وہ دیتا ہے، اور ازمائش کے لیے وہ دیتا ہے. وما کان عطاء ربک محظورا، تیرے رب کی یہ عطا اس وجہ سے روکی نہیں جاتی کہ دنیا کا طالب ہے کہ آخرت. کیوں؟ تو ازمائش کا سامان ہے، یہ صرف ماننے پر نہیں ہے کہ مانتا ہے تو اسے دے دے، نہیں مانتا تو نہ دے، نہیں، یہ اس پر نہیں. وہ دنیا دار کو بھی دیتا ہے، دنیا کے طالب کو بھی دیتا ہے، اور آخرت کے طالب کو بھی دیتا ہے. کیوں؟ یہ ازمائش کے لیے اس نے معین کیا ہوا ہے، جو بھی سامان تو انہیں بھی ملتا ہے. تیرے رب کی عطا اس واسطے نہیں روکی جاتی کہ مانتا ہے کہ نہیں مانتا، آخرت کا طالب ہے کہ نہیں، دنیا والا، اس وجہ سے نہیں. اس لیے آپ کو معلوم ہے کہ دنیا میں آپ کو نظر آتے ہیں کہ اللہ کو نہ ماننے والوں کے پاس بھی اسباب اور جو ہے وہ کتنے ہیں، اور ماننے والوں کے پاس بھی ہیں، ان میں بھی محروم ہیں اور ان میں بھی محروم ہیں. یہ نہیں ہے کہ ان کے پاس ہیں ان میں بھی محروم موجود ہے، ان میں بھی محروم موجود ہے، تھوڑی بات. کیونکہ یہ اس بنیاد پر نہیں ہے کہ آخرت کا طالب ہے کہ دنیا. وہ تو قرآن مجید میں یہاں تک آیا ہے نا کہ اگر ہمیں ڈرنا ہو کہ سارے ادھر نہ چلے جائیں، سارے ہی دنیا دار ہی نہ بن جائیں، سارے جو ہے وہ ہمارے منکر ہی نہ ہو جائیں، تو ہم تو نہ ماننے والوں کے گھر بھی سونے اور چاندی کے بنا دیں، ان کی سیڑھیاں بھی اور ان کی چھتیں. لیکن یہ سب کچھ کچھ بھی نہیں ہوگا، صرف چند دن کا آزمائش کا سامان ہے، برتنے کا. کیونکہ اللہ تعالیٰ کہاں ان کی کوئی حیثیت ہے؟ اس دنیا کے اسباب کے اللہ تعالیٰ کے یہاں کوئی حیثیت؟ اس لیے نہ ماننے والوں کو بھی دے رہا ہے، ماننے والوں کو بھی دے رہا ہے. کیونکہ آزمائش کا معاملہ ہے، آزمائش کا نہیں ہے. اس نے ہدایت اور گمراہی کو واضح کر دیا، اختیار دیا، جی چاہے ادھر کو جاؤ، جی چاہے ادھر کو جاؤ، جو جی چاہے اختیار کرو. تو حدیث قدسی میں آتا ہے نا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ دنیا کی زیب و زینت تمہیں جو بڑی اچھی لگتی ہے، جس پہ رجے ہوئے ہو، جس کی خاطر جو ہے تم نے اللہ کو بسارا ہوا ہے، جو کچھ بھی اس دنیا میں ہے، اگر اس کی قدر اللہ کے ہاں ایک مچھر کے پر جتنی بھی ہوتی ہے، تو اللہ نہ ماننے والوں کو پانی کا گھونٹ بھی نہ دیتا. جتنی بھی اس کے ہاں اس کی قدر ہے، اس لیے دے رہا ہے. یہ آزمائش کا سامان، اصل نعمتیں وہ ہیں جو آخرت کی نعمتیں ہیں. اب یہ تو یہیں کہ یہیں دری رہ جاتی ہیں، چند دن برتنے کو ملتی ہیں، اللہ اللہ خیر سب ساتھ جاتی نہیں، وہ ہے جو مستقر رہنا. یہ فرمایا جا رہا ہے انظر کیف فضلنا بعضہم علی بعض، پھر دیکھو تمہیں نظر نہیں آتا کیسے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دے رکھی. یہ ہر شخص دیکھ رہا ہے، اللہ نے کسی کو کسی پہلو سے نوازا ہوا ہے، کسی کو کسی سے ہے، کسی کو کسی میں دی، تمہیں نظر نہیں آتا. اور یہ سارا اسی کا دیا ہوا ہے، کسی اور کا. اس نے جہاں چیز چاہا ہے کسی کو پیدا کیا ہے، اس میں ہمارا کوئی دخل ہی نہیں کہ اپنی مرضی سے پیدا ہوئے ہوں. اس نے یہاں جی چاہے پیدا، اس نے ہر ایک کو جو ہے جسمانی صلاحیتیں دی ہیں، اسی نے دماغی قوتیں دی ہیں، اسی نے مہلت عمر معین کیا ہے. کوئی کسی کے اپنے بس میں ہے ہی نہیں کہ اپنی وجہ سے جو ہے اس نے کوئی معین کی ہو. دیکھو انظر کیف فضلنا بعضہم علی بعض، دیکھو کیسے ہم نے فضیلت دے رکھی ہے بعض کو بعض پر. اس حقیقت کو سامنے رکھتا زندگی گزار، ورنہ اسی پہ تو آ کر انسان غرور میں آ جاتا ہے، تکبر میں آ جاتا ہے. اور آپ کو معلوم ہے کہ دنیا میں اسی کی بنیاد پر جو ہے بڑائی اختیار کرتا ہے انسان. میں تو فلاں کنبے کا ہوں، فلاں قبیلے کا ہوں، فلاں پیدا ہوا ہوں، میری حیثیت بہت ہے اور دوسروں کی کچھ بھی نہیں. حالانکہ تم اپنے اختیار سے پیدا ہوئے ہو، اپنی مرضی سے پیدا ہوئے ہو. یہ حیثیت جو ہے وہ تمہیں اپنی مرضی سے ملی نہیں، یہ تو اس نے الاٹ کیا، یہاں جی چائے پیدا کیا ہے، جیسے جی چائے صلاحیتیں دی ہیں. اس پہ فخر کا ہے کا، اس پہ غرور کا ہے کا، یہ تو صاف صاف ہے، قرآن مجید میں فرمایا گیا. یا ایھا الناس انا خلقناکم، اے لوگوں سے سامنے رکھا کرو، اس کو ہر وقت مستعد رکھا کرو، ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے. من ذکر و انثى، ایک جوڑے سے پیدا کیا ہے، سارے کے سارے اسی کی اولاد ہو، اور پیدا کرنے والا بھی ایک ہے. وجعلنا کم شعوبا و قبائل لتعارفوا، اور یہ تقسیم جو ہے کنبوں قبیلوں کی، زبان کی، علاقے کی، یہ تو تعارف کے لیے ہے، تمہاری پہچان کے لیے ہے کہ کہاں کا ہے کہاں کا نہیں. اس میں کوئی تمہارے لیے شرف نہیں ہے کہ فلاں کا زیادہ شرف ہے اور فلاں میں کم شرف ہے اور فلاں گھٹیا اور فلاں بڑھیا. لوگ ایک ہی جوڑے کی اولاد اور ایک ہی پیدا کرنے والے. یہی حقیقت ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ حجت الوداع کے موقع پہ کس طرح واضح کر کے گئے کہ تاکہ یہ غرور نہ پیدا ہو، یہی انسان کو لے بیٹھتا ہے، یہی تکبر جو ہے اس لے بیٹھتا ہے. آپ نے صاف صاف اس دن فرمایا، دیکھو میں ساری عصبیتیں پاؤں کے نیچے رون کر جا رہا ہوں، جہلی عصبیتیں، لا فضل العربیہ لا جمیہ ولا لعجمیہ لا عربیہ ولا لأحمر الأسود ولا لأسود الأحمر کلکم بنو آدم وآدم من تراب. اس کی بنیاد پر بڑے بن بیٹھنا جو ہے یہ تمہیں جیب نہیں دیتا. کیوں؟ یہ تو الاٹڈ ہے، اللہ نے جہاں چاہے دیا، تمہارا اپنا اختیار اس میں آئی نہیں. کہ عرب میں پیدا ہونے میں میری مرضی ہو، عجم میں پیدا ہونے جو ہے میری، کسی اور کی مرضی ہو. اس لیے کسی عربی کو کسی عجمی پر کوئی فضیلت نہیں ہے، کسی عجمی کو عربی پر نہیں ہے، گورے کو کالے پر نہیں ہے، کالے کو گورے پر. کلو کو بنو آدم، تم سارے کے سارے آدم کے بیٹے ہو، اور آدم کو اللہ نے مٹی سے پیدا. یہ حقیقت ہے جو قرآن مجید کہتا ہے سامنے رکھ سکتے. دوسری حقیقت یہ ہے جو قرآن مجید کہتا ہے سامنے رکھو، یہ اللہ کی عطا ہے، یہ تمہاری ملکیت نہیں ہے. جو کچھ تمہیں جان دیا گیا تمہاری محنت کی کمائی نہیں ہے، یہ اللہ کی عطا. وہ جیسے چاہتا ہے نماز کے آزمانے کے لیے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے کم دیتا ہے، آزمائش کے لیے دیتا ہے. اس لیے اس پر جو ہے اسے اپنی ملکیت سمجھ کر نہ استعمال کرو، بلکہ چند دن برتنے کے لیے اس نے تمہیں جو ہے وہ وسائل بھی مہیا کر دیا، تو مالک نہیں. اس لیے آپ کو معلوم ہے کہ قرآن مجید میں صاف صاف فرمایا گیا کہ جب وقت آتا ہے موت کا تو اللہ کہتا ہے چھوڑا ہو جو کچھ بھی دیا گیا تھا وہاں. ما خولناکم، جو دیا وہی چھوڑ کر آ جاؤ، جیسے گئے تھے ویسے آ جاؤ، کیونکہ وہ تو چند دن برتنے کے لیے، تمہاری آزمائش کے لیے دیا گیا تھا، وہ تمہاری کمائی نہیں ہے. پھر ملکیت ہوتی تو ساتھ جانی چاہیے، نہیں مالک نہیں، تمہیں حق تصرف دیا گیا تھا اتنے دنوں کے لیے، ہم نے وسائل مہیا کیا سارے، اس لیے آ جاؤ اسی طرح. انہیں سب کو وہیں چھوڑنا، آپ کو معلوم ہے کہ سب کو چھوڑ کر ہی جاتا ہے، کبھی کوئی ساتھ نہیں جاتا. تو یہ حقیقت ہے جو قرآن مجید کہتا ہے، انظر کیسا فضلنا بعض ملا بعض، یہ ہم نے فضیلت دے رکھی ہے بعض کو بعض پر، ہم نے نواز رکھا ہے. کیوں؟ یہ آزمائش کا سامان، اس پیس پہ اکڑو نہیں، اس کی وجہ سے غرور نہیں آنا چاہیے، اس کی وجہ سے تکبر نہیں آنا چاہیے. دیا ہے تو شکر ادا کرو، نہیں دیا صبر کرو، کیونکہ ایمان کا اصل حاصل تو یہی ہے. جب انسان اللہ کو مان لیتا ہے، وہی حاکم ہے، پیدا ہی نہیں کیا اس نے، اس وقت بھی وہی چلا رہا ہے، اسی کے اختیار میں سب کچھ، تو پھر اسے سمجھ آ جاتی ہے جو کچھ بھی مجھ پر وارد ہو رہا ہے یہ ابتلاء کے لیے ہے، آزمائش کے لیے. وہ صبر کرتا، برداشت کرتا. یہ کسی کے کرنے سے نہیں ہوا، جب تک اس کی سینکشن نہیں ہوئی کوئی آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، کچھ نہیں آپ کو دے سکتا، نہ آپ کا کوئی چھین سکتا. اس کی اجازت سے ہے، اس کے اذن سے ہے، اس نے اجازت دی ہے تو اس نے کیا ہے. پھر وہ صبر کرتا ہے، برداشت کرتا ہے، اپنے آپ کو روکتا ہے، اور جسے دیا ہوا ہے اسے پتا ہے اس کا فضل ہے، اس کی عطا ہے. کلن امید و ہاؤلائے و ہاؤلائے میں نے عطا ربک، یہ تیرے رب کی عطا ہے جس سے ہم نوازتے ہیں، وہ اسے سامنے رکھ کر شکر کر. شکر کیا کرتا ہے؟ وہیں اسے لگاتا ہے جہاں اس نے اجازت دی، اور اس میں سے حصہ نکالتا ہے ان کا جو پیچھے رہ گئے، ان تک پہنچاتا ہے. کیوں؟ اسے پتا ہے آزمائش کے لیے مجھے زیادہ دیا گیا، اس لیے اس میں سے وہ زکات نکالتا ہے، صدقات نکالتا ہے، جو بھی واجبات ہے ادا کرتا ہے. شکر کی یہی صورت ہے، اور شکر کیا. اور پھر اپنے آپ میں رہتا ہے، آپ سے باہر نہیں ہوتا تھا. اسے نمود و نمائش کا ذریعہ نہیں بناتا کہ اسے اپنی جو ہے شان لوگوں کے سامنے پیدا کرنے کی کوشش کرے. شان وہ پیدا کرتا ہے جسے پتا میں نے کمایا ہوا, میری حیثیت ہے, اس لیے لوگوں کو پتا چلنا چاہیے میرے پاس کیا. یہ پھر وہ نمود و نمائش پر لگاتا ہے, تبذیر اور اسراف پر لگاتا ہے. وہ حقیقت ہے جو قرآن مجید کہتا ہے نہیں, یہ نہیں ہے. ان جو کیسا فضل نہ بعض احمد آباد, دیکھو ہم نے فضیلت دے رکھی ہے بعض کو, اس کو اس کو سمجھ کر پھر دیکھی. وللآخرت اکبر درجات و اکبر تفضیلا, لوگوں وہ آخرت ہے اصل درجہ بندی کی جگہ اور اصل فضیلت کی جگہ. کیوں؟ وہ تمہاری کمائی پر ہے, جیسا بھی رول دیا ہے اس کی ادائیگی پر ہے. جو کچھ تمہیں دیا گیا ہے اس میں اگر تم نے اپنے ایمان اور عمل صالح کی شرائط کے تحت اس کے اندر حدود کے اندر رہ کر تم نے وہ گزارا ہے اپنی زندگی جو ہے, تو پھر وہ تمہاری کمائی ہے, وہ تمہاری محنت ہے. اس لیے وہ آخرت ہے اصل درجہ بندی کی جگہ اور اصل فضیلت کی جگہ. وہ تم نے خود کمانی, جو کماؤ گے اس میں ذرا سا بھی کسی پر ظلم نہیں, پورا پورا صلہ دے دیا جائے. صرف میں وہ ہے آخرت ہے, ولل آخرت و اکبر درجات و اکبر تفضیلا, وہ ہے کمانے کی جگہ اور وہ ہے اصل فضیلت کی اور درجہ بندی کی جگہ, اور وہ درجہ بندی اور فضیلت مستقل ہمیشہ کے لیے ہے. کیوں؟ ہماری اپنی کمائی, ہمارا اپنا کردار ہے. یہ حقیقت ہے جو قرآن مجید سمجھا رہا ہے. اس دنیا کے بارے میں, اس آخرت کے بارے میں یہ تمیز رہنی چاہیے, یہ ڈسٹنکشن رہنی چاہیے سامنے, پھر انسان بچ پاتا ہے, پھر انسان سیدھا رہتا ہے. فرمایا اگر یہی حقیقت ہے تو پھر کیا کرنا ہے؟ فلا تجل ما اللہ, لا تجل ما اللہ الہن آخر, تو پھر آؤ اللہ کے علاوہ کسی کو حاکم نہیں مانو, کسی کو معبود نہیں مانو, کسی کو اپنا الہ مقصود نہ بناؤ. اگر اس دنیا کی حقیقت تمہیں سمجھ آئی ہے تو پھر اس کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کرو, اس کو اپنا معبود بنا کر اپنی زندگی اس کی فرما برداری میں دو, اس کی اطاعت کرو, اس کا کہا مانو, اور دیکھو اس نے تمہیں جو ہے اس کی رضا کس میں ہے, اس کی اطاعت کس میں ہے, اس نے تمہارے لیے بندوبست بھی کر دیا تاکہ تم لاعلمی میں نہ رہو. اس نے اپنا کلام نازل کر کے وہ ہر چیز سمجھا دی ہے جو اس کی رضا کے لیے ہے, اور ہر چیز سے آگاہ کر دیا ہے جو سرکشی کی ہے اور نافرمانی. یہ اس لیے اللہ نے نازل کیا, یہ ہدایت نامہ ہے ہر شخص کے لیے, یہ رہنمائی ہے ہر شخص کے لیے. جو بھی انسان, جو بھی اس کی حیثیت اس نے معین کیا ہے, سب کے لیے یہ رہنمائی ہے. وہ دل الناس و بینات من الہدیٰ والفرقان, یہ پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے. یعنی ایک دولت مندوں کے لیے ہے اور غریبوں کے لیے نہیں ہے, یا پڑھوں لکھوں کے لیے ہے اور ان پڑھوں کے لیے نہیں ہے, نہیں, پوری انسانیت کے لیے ہدایت اس کے اندر موجود. جس جس حیثیت میں اس نے پیدا کیا ہے اسی اسی حیثیت میں اس کا رول کیسے ادا ہونا چاہیے, اس کو کیسے اپنی کارکردگی بہتر بنانی چاہیے, اس کے اندر وہ ساری پوری انسانیت کے لیے وہ رول موجود ہے ہدایت. یہ اس لیے نازل کیا گیا, ہم نے اسے صرف کتاب ثواب بنایا ہوا ہے, اللہ اللہ کر دیا, اس کا یہی فنکشن رہ گیا تو پڑھو تو ثواب لیتے رہو. وہ کہتا ہے ہدل الناس ہے, میں نے تو ہدایت کے لیے بھیجا ہے, ہدل المتقین ہے, جس کے دل میں بھی دائیا پیدا ہو جائے مجھے اللہ کی فرما برداری کرنی, میں نے اس کی رہنمائی کے لیے اسے نازل کیا. اسے آپ پڑھیں ہی نہ, ان ہدایات کو سامنے رکھ کے اپنا رول نہ ادا کریں اس کو جو ہے اس کے مطابق, تو فیر ہو جائیں گے. اللہ کے ہاں وہ قابل قبول نہیں ہوگا جو اس کتاب کی ہدایت کے خلاف ہے. یہ وہ معاملہ ہے, آپ کو معلوم ہے کہ جس میں انسان محتاج ہے اللہ کا، اپنی مرضی سے صراط مستقیم نہیں معین کر سکتا. جب بھی اپنی مرضی سے کہے گا اسٹریم کو نکل جائے گا، کبھی ادھر نکل جائے گا کبھی ادھر. یہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے بندوبست کیا ہے، کیونکہ انسان کی سب سے بڑی احتیاج صراط مستقیم کی ہے، موت دے راہ کی ہے، زندگی گزارنے کا راہ ہے، اس کا بندوبست کیا ہے. اور آپ کو معلوم ہے یہ آخری ہدایت نامہ بھیج کر اس کی حفاظت کا ذمہ لے لیا، قیامت تک موجود رہے گا تاکہ ہر کوئی اس میں سے اپنی ہدایات لے لے، اپنی کہ رول کیسے ادا کرنا ہے اس میں سے لے لے. یہ اس لیے نازل کیا گیا، اسے کھولیں گے نہیں، پڑھیں گے نہیں، سنیں گے نہیں، حاصل نہیں کریں گے تو اللہ کے ہاں کوئی عذر نہیں رہ سکے گا. کیوں؟ اس نے بندوبست کیا ہوا، اور اس نے پورا جو ہے انسانوں کے قطع عذر کا بندوبست کیا ہوا، اور آج اسی طرح محفوظ ہے جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر. یہ ہے فرمایا لا تجعل مع اللہ الہاً آخر، آؤ پھر اللہ کے علاوہ کسی کو اپنا الہ نہ بناؤ، اپنا مقصود نہ بناؤ، اپنا معبود نہ بناؤ، کسی اور کو حاکم نہیں مانو، حاکم خوشی کرے. اگر تم نے یہ نہ کیا، اللہ کی صدایت کو سامنے نہ رکھا، اس کے مطابق نہ جو ہے زندگی گزاری، فتقو دمضموم مخذولا، تو قیامت کے دن بیٹھے رہو گے ہارے ہوئے اور ذلت، کیونکہ اس دن پھر موقع نہیں ملے گا، اس دن کسی کا عذر نہیں سنا جائے گا. کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے کوئی عذر رہنے ہی نہیں. صاف ہے قرآن مجید میں بہت جگہ ذکر آتا ہے جہنمیوں سے پوچھا جائے گا، کسی جگہ بھی ذکر نہیں ہے کہ وہ کہیں گے جی ہمیں تو پتا نہیں تھا، یہ کہیں ذکر نہیں. جہاں بھی ذکر ہے ان سے سوال ہوگا، اللہ فرشتے پوچھیں گے تمہارے پاس اللہ کے رسول آئے تھے کہ نہیں، اللہ کی کتاب آئی تھی کہ نہیں، سارے مانیں گے بلا کیوں نہیں آئی. کیوں؟ اللہ نے بندوبست کیا ہے، ہر دور کے لیے کیا ہے، ہر امت کے لیے کیا ہے، ہر زمانے کے لیے، سب ماننا پڑے. وہ ہے جو فرمایا جا رہا ہے کہ اس کا بندوبست کر لو، ورنہ پھر ہارے تھکے بیٹھے جاؤ گے، اور پھر اس دن کوئی تمہاری عذر نہیں سنا جائے گا، کوئی اس دن جو ہے خواہش پوری نہیں ہوگی. اس دن صاف کہہ دیا جائے گا ہم نے بندوبست کیا ہوا تھا، ہم نے ہر چیز سمجھا دی تھی، تمہیں اس کو سامنے رکھ کر زندگی گزارنی چاہیے. تو یہ ہے حقائق جو اللہ تعالیٰ نے ہماری رہنمائی کے لیے بیان کیے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس دنیا کے اس حقیقت کو سامنے رکھ کر زندگی گزارنے کی توفیق دے. یہی اصل معاملہ ہے، یہی اصل انسان کی غلط فہمی ہے جس کی وجہ سے بہک جاتا ہے. اللہ اس سے ہمیں بچائے، اور اس قرآن مجید کی ہدایت کو اپنے لیے رہنمائی بنا کر زندگی گزارنے کی توفیق دے. آمین یا رب العالمین. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر.